الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ نساء کی آیات 150-152 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دے گا خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لے۔ ہماری صبح کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان، ہندوستان اور عراق سمیت مختلف ملکوں میں عاشورہ حسینی روایتی اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور فرقہ وارانہ کشیدگی میں کمی طوفان الاقصی آپریشن کے اہم نتائج میں سے ایک ہے۔ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے میں ملوث قرار دینے کی امریکی میڈیا کی کوششوں کی ایران کی جانب سے سخت تردید۔ غزہ اور غرب اردن پر صہیونی فوج کے حملے جاری، متعدد فلسطینی شہید اور زخمی۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ پاکستان اور ہندوستان، نیز عراق سمیت مختلف ملکوں میں عاشورہ حسینی روایتی اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا، اور شہداء کربلا کو شاندار انداز سے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاکستان سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق ملک بھر میں عاشورہ کے جلوس نکالے گئے، جس میں عزادارانِ سید الشہداء نے نواس رسول کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہندوستان میں بھی مختلف شہروں میں عزاداری اور جلوسوں کے پروگرام منعقد کیے گئے۔ کربلا معلہ سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق عراق کے مختلف شہروں کے علاوہ ایران، ہندوستان اور پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں سے دسیوں لاکھ زائرین کربلا بین الحرمین میں یوم عاشورہ کے دن عزاداری میں مصروف رہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق کربلا معلہ میں روزہ مبارک، بین الحرمین اور اطراف کی سڑکیں زائرین اور سوگواران حسینی سے مملو رہیں۔ عاشورہ حسینی کربلا معلہ میں منانے کے لیے دنیا بھر سے زائرین اور عزاداروں نے روز عاشور، بین الحرمین، نیز روزہ مبارک میں عزاداری انجام دی۔ کربلا معلہ سے ہمارے نمائندے کے مطابق بین الحرمین اور روزہ مبارک کے اطراف کی سڑکوں پر عزادار تمام دن نواخانی اور سینہ زنی میں مصروف رہے۔ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ نے غزہ میں فلسطین کے مظلوم اور نہتے شہریوں کے خلاف صہیونیوں کے حملے اور جرائم کے جلد از جلد خاتمے پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مسئلے سے بے توجہی اور جارے اسرائیل کے حملوں میں روز افزوں شدت خطے میں کشیدگی میں تیزی سے اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری کنی نے، جو فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کے اجلاس اور چند قطبی نظام کے زیر عنوان سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیویارک کے دورے پر ہیں، روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے ساتھ ملاقات میں مسئلہ فلسطین کو اٹھانے کے ماسکو کے اقدامات کو سراہا، اور سلامتی کونسل کی روس کی صدارت کے دوران ماسکو کی جانب سے غزہ کے خلاف صہیونی جرائم کی مذمت کی قدردانی کی۔ باقری کنی نے اسی طرح تہران اور ماسکو کے دو طرفہ تعلقات میں حالیہ پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے دو طرفہ روابط میں پیش رفت کو درست سمت میں قرار دیا، اور امید ظاہر کی کہ اہم دستاویزات، خاص طور پر جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے اور تعاون کے معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے لیے قانونی طریقہ کار پر عمل کے ذریعے دونوں فریقوں کے مفادات سمیت اسلامی جمہوری ایران کی ٹرانزٹ کی گنجائش سے استفادے کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی روس اور ایران کے درمیان تعاون کے عمل میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ایران کے ساتھ ایجنڈے میں شامل مسائل کو آگے بڑھانے کو روسی رہنماؤں کی جانب سے قابل اہمیت قرار دیا۔ روس کے وزیر خارجہ نے لبنان سمیت دیگر علاقوں میں تنازعات کا دائرہ وسیع ہونے کے امکان کے بارے میں ماسکو اور تہران کی مشترکہ تشویش کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ روس اس قسم کے واقعے کی روک تھام میں کوشاں ہے۔ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ صہیونی حکام غزہ کی ناکامیوں کا ازالہ خطے کے دیگر علاقوں میں جنگ کا دائرہ پھیلا کر نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا کر کے وہ مزید سنگین خطرات کے دلدل میں تھنس جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان یقیناً صہیونیوں کے لیے جہنم بن جائے گا۔ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ نے کہا کہ لبنان صہیونیوں کے لیے تاریخی شکستوں اور ناکامیوں کا احیاء کر رہا ہے، اور یہ بات تجربے سے ثابت ہو چکی ہے کہ صہیونی عناصر جتنا زیادہ علاقے میں کشیدگی پھیلائیں گے اور جرائم کے مرتکب ہوں گے، خود کو وہ سنگین خطرات کی دلدل میں دھنستے محسوس کریں گے۔ باقری کنی نیو یارک میں کویت کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں اسلامی جمہوری ایران کی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی پالیسیوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمسایہ ممالک کے درمیان بات چیت کو دو طرفہ اعتماد کی تقویت کا نقطہ آغاز کرا دیا جائے۔ کویت کے وزیر خارجہ نے بھی ایران کے ساتھ تاریخی، جغرافیائی اور ثقافتی مشترکات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کویت کی حکومت اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپوں پر صہیونی فوج کے متواتر مجرمانہ حملوں کا ذکر کرتے ہوئے غزہ پٹی کے ہر حصے کو ممکنہ قتل گاہ قرار دیا ہے۔ انتونیو گوترش نے اپنے سماجی رابطے کے ایکس پیج پر ایک پیغام میں لکھا کہ غزہ میں تباہی ناقابل فہم اور ناقابل قبول ہے، اور غزہ کی پٹی میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ بردباری کا مظاہرہ کریں اور کسی معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے ریلیف اینڈ امپلائمنٹ ایجنسی اونروا کے انفارمیشن آفس کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک ایجنسی کے 190 تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے مراکز کے کوآرڈینیٹ صہیونی فریق کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ ہماری سہولیات بنیادی طور پر بے گھر افراد کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ کہا کہ بدقسمتی سے غزہ کی پٹی میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ غزہ پٹی کے اسپتالی ذرائع نے صہیونیوں کے تازہ ترین حملے میں بچوں سمیت 40 فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ ادنا نے الاقصی ٹی وی چینل کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ غزہ پٹی کے ہسپتال کے ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مغربی شہر غزہ کے ارومال محلے پر صہیونی فوجیوں کی بمباری کے نتیجے میں کم سے کم 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ان ذرائع نے اس حملے کے نتیجے میں مزید 15 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع دی ہے۔ دریا اسنا غزہ پٹی کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مشرقی خان یونس کی ابسان کالونی میں ایک مکان پر بمباری میں 3 بچوں اور 1 عورت کے شہید ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ اس سے پہلے صہیونی فوج نے غزہ میں ایک مسجد پر بمباری کر کے متعدد فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا تھا۔ فلسطینی وزارت صحت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حملے میں 10 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت کو 285 روز گزر چکے ہیں، لیکن اب تک اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، اور صہیونی حکومت روز بروز داخلی اور بیرونی بحرانوں میں دھنستی جا رہی ہے۔ غرب اردن میں بھی صہیونی فوج کی جارحیتوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور فرقہ وارانہ کشیدگی میں کمی طوفان الاقصی آپریشن کے اہم نتائج میں سے ایک ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ نے عاشورہ کے موقع پر ایک تقریر میں طوفان الاقصی آپریشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگ غزہ کی حمایت کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور کچھ اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے فرقہ وارانہ مسائل پیدا کر رہے ہیں اور پرانے مسائل کو ابھار کر نفرت کو ہوا دینا چاہتے ہیں۔ سید حسن نصراللہ نے مزید کہا کہ طوفان الاقصی آپریشن کے فاتحانہ خاتمے کے بعد فرقہ وارانہ اختلافات کو دوبارہ ابھارنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اسرائیل کے مقابلے میں مسلمانوں کے درمیان جو اتحاد قائم ہوا ہے اور جو طوفان الاقصی آپریشن کے بابرکت نتائج میں سے ایک ہے اسے پارا پارا کر دیا جائے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اسرائیل کی نسل کش حکومت کے ساتھ جنگ کا افق روشن ہے اور قرآن کا وعدہ ہے کہ صہیونی حکومت نیست و نابود ہو جائے گی۔ حسن نصراللہ نے مزید کہا کہ طوفان الاقصی آپریشن ان طویل اور بڑی جنگوں میں سے ایک ہے کہ جس کا دشمن نے اعتراف کیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس جنگ کا محور مزاحمتی اقوام ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے امریکی میڈیا کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ ٹرمپ پر ہونے والے حملوں میں ممکنہ طور پر ایران کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے امریکی میڈیا کی سابق امریکی صدر ٹرمپ پر حملے میں ایران کے ملوث ہونے کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اسے دشمنانہ سیاسی اہداف و محرکات کا حامل قرار دیا ہے۔ امریکی ٹی وی چینل سی این این نے اسلامی جمہوری ایران کے مقدس نظام سے دیرینہ دشمنی کے تحت دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے انٹیلیجنس حکام نے پچھلے ہفتے ٹرمپ کو قتل کرنے کے لیے ایران کی ممکنہ منصوبہ بندی کا پتہ لگایا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایک امریکی میڈیا کی سابق امریکی صدر ٹرمپ پر ہونے والے حالیہ حملے میں ایران کا کردار ہونے پر مبنی رپورٹ کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر شہید قاسم سلیمانی کے قتل میں براہ راست ٹرمپ کا ہاتھ ہونے کے سلسلے میں عدالتی چارہ جوئی کے لیے پرعزم ہے، لیکن ٹرمپ کے خلاف حالیہ حملے میں کسی طرح کی مداخلت یا اس طرح کے کسی اقدام کے بارے میں دعووں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے افواج شام و کوفہ، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے تو کم از کم دنیا میں آزاد اور جوان مرد رہو۔ سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، خاندان نبوت و رسالت کی اسیری اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہا قافلہ حسینی کی میر ایک کارواں تھی، اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے دوران اپنے عظیم خطبوں سے حسینیت کے اعلیٰ مقاصد سے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر دیا۔
آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں۔ زینا پنرا سا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد۔
ایک دن تھا کہ اس شیر کی کرتی تھی میں شاہی اور آج تباہی،
اور آج تباہی،
بے غسل پڑا مہر نبوت کا نگینہ
برباد ہوئی میں،
اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے، باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، اسلام کو روشن بسد اعزاز کیا ہے، عباس کے پرچم کو سرفراز کیا ہے۔ سامعین، راہ حق و حقیقت میں کربلا کی فرشناس خواتین نے امام عالی مقام علیہ السلام کی بہن حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی قیادت میں ایمان و اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر و تحمل اور شجاعت و استقامت کے وہ جوہر پیش کیے ہیں جس کی مثال تاریخ اسلام بلکہ تاریخ بشریت میں بھی نہیں ملتی۔ کربلا کی شہادت و اسیری کے دوران خواتین نے اپنی وفاداری اور ایثار و قربانی کے ذریعے اسلامی تحریک میں وہ رنگ بھرے ہیں کہ جن کی اہمیت کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے۔ باپ، بھائی، شوہر اور کلیجے کے ٹکڑوں کو اسلام و قرآن کی بقا کے لیے راہ خدا میں مرنے کی اجازت دے دینا اور زخم و خون سے رنگین جنازوں پر سجدہ شکر ادا کرنا آسان نہیں ہے۔ اسی چیز نے ضمیر فروش قاتلوں کو انسانیت کی نظروں میں ذلیل و خوار کر دیا۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ضبط اشک نے مردہ دلوں کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا، مگر وہ خود پورے وقار و جلال کے ساتھ قتل و اسیری کی تمام منزلوں سے گزر گئیں، اور شکوے کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ آیا۔ نصرت اسلام کی راہ میں پہاڑ کی مانند ثابت قدم رہیں اور اپنے عزم و ہمت کے تحت کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں حسینیت کی فتح کے پرچم لہرا دیے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ان کی ہم قدم و ہم آواز بہن حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت رباب، حضرت لیلہ، حضرت ام فروہ، حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ بنت حسن اور حضرت عاتقہ سلام اللہ علیہم اجمعین، نیز امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار کی صاحب ایثار خواتین نے شجاعت اور ایثار و قربانی کے وہ لازوال نقوش ثبت کیے ہیں جن کو کسی بھی صورت میں مٹایا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ عصر عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب اہل حرم کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، تو جلتے خیموں سے نکل کر مصیبت زدہ عورتیں اور بچے کربلا کی جلتی ریت پر بیٹھ گئے۔ امام وقت سید سجاد علیہ السلام غش کے عالم میں پڑے تھے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی بہن ام کلثوم کے ساتھ آگ کے شعلوں سے خود کو بچاتے اور بھاگتے بچوں کو ایک جگہ پر جمع کیا۔ کسی بچے کے دامن میں آگ لگی تھی تو کسی کے رخسار پر تماچوں کے نشان تھے، کوئی ظالموں کی الغار کے دوران پاؤں تلے دب کر جان دے چکا تھا، تو کوئی پیاس کی شدت سے جاں بلب تھا۔ اضطراب و بے چینی کی قیامت خیز رات حسین علیہ السلام کی بہنوں نے عباس علیہ السلام کی طرح پہرا دیتے ہوئے ٹہل ٹہل کر گزار دی۔ 11 محرم کی صبح اسیری کے پیغام کے ساتھ نمودار ہوئی۔ لشکر یزید شمر اور خولی کی سرپرستی میں رسیاں اور زنجیریں لے کر آ گیا، عورتیں رسیوں میں جکڑ دی گئیں اور سید سجاد علیہ السلام کے گلے میں توق اور ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ بے کجاوہ اونٹوں پر سوار عورتوں اور بچوں کو قتلگاہ سے لے کر گزرے اور بیبیاں کربلا کی جلتی ریت پر اپنے وارثوں اور بچوں کے بے سر لاشیں چھوڑ کر کوفے کی طرف روانہ ہو گئیں۔
یا مصطفیٰ، مقتل میں حسین ابن علی، عصری کا باقی ہے اکبر ہے نا آباد جری، سب پہ آتی ہے مسلسل
اسیری کی دھوپ میں بھی اہل حرم کے چہروں پر عزم و استقامت کی کرنیں بکھری ہوئی تھیں۔ نہ گھبراہٹ، نہ بے چینی، نہ پچھتاوا، نہ شکوہ، اعتماد و اطمینان سے سرشار نگاہیں اور نور یقین سے گلنار چہرے، مظلومیت کا یہی وہ رخ ہیں جو بیان کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی اس انقلابی مہم میں اہل حرم کو ساتھ لے کر کیوں نکلے تھے، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو کیوں بھائی کی ہمراہی پر اس قدر اصرار تھا، اور ابن عباس کے منع کرنے پر کیوں حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خدا ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ صرف ماؤں کی گودیوں سے شیرخوار بچوں کی قربانیاں اصل مقصود نہیں ہو سکتی، جوان بیٹوں اور بھائیوں اور نوخیزوں اور نونہالوں کے لاشوں پر صبر و شکر کے سجدے بھی خواتین کی ہمراہی کا اصل سبب نہیں کہے جا سکتے، بلکہ اہل حرم کی اسیری کتاب کربلا کا ایک مستقل باب ہے۔ اگر حسین ابن علی علیہ السلام عورتوں کو ساتھ نہ لاتے اور انہیں اسیروں کی طرح کوفہ و شام نہ لے جایا جاتا تو بنی امیہ کے شاطر نمخار صحرائے کربلا میں پیش کی گئی خاندان رسول کی عظیم قربانیوں کو رائے گاں کر دیتے۔ یزیدی ظلم و استبداد کے دور میں جان و مال کے خوف اور گھٹن کے ساتھ حصول دنیا کی ہرس و ہوس کا جو بازار گرم تھا، اور کوفہ و شام میں بسے مال و زر کے بندوں کے لیے بیت المال کا دہانہ جس طرح کھول دیا گیا تھا، اگر حسین ابن علی علیہ السلام کے اہل حرم نہ ہوتے اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کی قیادت میں اسرائے کربلا نے خطبوں اور تقریروں سے جہاد نہ کیا ہوتا تو سرزمین کربلا پر بہنے والا شہدائے راہ حق کا خون رائے گاں چلا جاتا، اور رسل و رسائل سے محروم دنیا کو برسوں خبر نہ ہوتی کہ آبادیوں سے میلوں دور کربلا کی گرم ریت پر کیا واقعہ پیش آیا، اور اسلام و قرآن کو کس طرح تہ تیغ کر دیا گیا۔ دراصل یزیدی لشکر اہل حرم کو بازاروں اور درباروں میں ذلیل و رسوا کرنے کے مقصد سے لے گیا تھا، مگر عزت و سرفرازی کے مرکز و محور خاندان رسول نے اپنی حق گوئی اور حق نمائی کے ذریعے خود یزید اور یزیدیوں کو قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار کر دیا۔ بقول شاعر، زینب کا معجزہ ہے کہ کرب و بلا کے بعد تبدیل کر سکا نہ کوئی واقعات کو، ظالم کو منہ چھپانے کی مہلت نہ مل سکی، اس طرح سے پلٹ دیا کل حادثات کو۔ سامعین، ہندوستان کے مایہ ناز عالم دین پروفیسر مولانا سید محمد عباس شمسی صاحب محرم الحرام کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، کربلا انسانی دل و دماغ میں اس طرح سے رچ بس چکی ہے کہ اس نے انسانی احساسات کو حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے سلیقے امتیاز سکھا دیا اور ایک فرقان بن کر ابری۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے ایک ہندو شاعر نے کیا خوب خراج عقیدت سرکار سید الشہدا علیہ السلام کو پیش کرتے ہوئے اسی حقیقت کو ابھارا ہے کہ زندہ اسلام کر دیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ جی ہاں، جب حق و باطل میں تمیز کرنے کا سلیقہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس سلیقے کے حصول میں اگر اس کی جان بھی جاتی ہے تو اسے موت نہیں بلکہ شہادت، یعنی ایک نئی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ کربلا یوں ہی نہیں بن گئی، مظلومیت کی بڑی تاریخ ہے۔ 11 محرم کو اہل حرم اسیر کیے گئے، 12 محرم کو کوفے میں وارد ہوتے ہیں، اور 12 محرم کی یہ تاریخ وہ ہے جسے بر صغیر میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے رفقا کے سیوم نتیجے کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے، مگر یہ وہ تاریخ ہے جس میں اہل حرم اس کوفے میں داخل ہوئے جس میں کبھی زینب کبریٰ شہزادی بن کے رہ رہی تھیں اور آج اسیر بلا بن کے آئیں۔ یہی قافلہ اسیروں کا جب ایک قبر کی طرف سے گزر رہا تھا، شہزادی نے ایک قبر پر ایک معظمہ کو قرآن پڑھتے دیکھا، اپنی بہن ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بہن، یہ قرآن پڑھنے والی خاتون لگتا ہے صاحب قبر کی بہن ہے، کاش کہ ہمیں بھی موقع ملا ہوتا، ہم بھی بھیا کی بہن تھے، ہم لوگ بھی قرآن پڑھے ہوتے۔ تو ایک بار دونوں بہنوں کی اس گفتگو کو اس معظمہ نے سن لیا، قرآن کو بند کیا، سر کو اوپر کیا اور کہا، بیویوں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ، بھلا میرا نصیب ایسا کہاں، بھلا میرا مقدر ایسا کہاں کہ صاحب قبر کی بہن بن سکوں۔ ایک بار شہزادیوں نے پوچھا کہ کس کی قبر ہے، کہا یہ صفیر حسینی، حضرت مسلم ابن عقیل کی قبر ہے۔ بس جیسے ہی جناب زینب نے سنا، بے کجاوہ اونٹ سے اپنے کو جناب مسلم علیہ السلام کی قبر پہ گرا دیا۔ بھیا مبارک ہو، عالم غربت پہ تمہاری شہادت ہوئی، گھر سے دور وطن سے دور، مگر غسل بھی ملا، کفن بھی ملا، دفن بھی کیے گئے، مگر نبی کی گود کا پروردہ کربلا کے میدان میں بے گور و کفن ہے۔ آپ جانتے ہیں اس پرآشوب دور میں جب دنیا کے سامنے کربلا جیسا سانحہ رونما ہو چکا تھا، تب بھی عارفان حق کے اہل بیت موجود تھے۔ وہ ظاہراً ان باتوں کو نہیں لانا چاہتے تھے، مگر حق کے معرفت اہل بیت سے کبھی کنارہ کش بھی نہیں ہونا چاہتے تھے۔ یہ مظلومیت کی وہ تاریخ ہے کہ بہن بھائی کی قبر سے لپٹ کے رو رہی ہے۔ ابھی قافلہ آگے ہی بڑھا تھا کہ ایک بار جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شمر ملعون سے کہا کہ میں ان کوفے والوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہیے جو کچھ کہنا ہے۔ کہا کہ کیا بتائیں، تیرے نقاروں کی آواز میں ہماری آواز دب رہی ہے۔ شمر نے اسے نقاروں کو بند کرا دیا۔ اس کے بعد پھر خاموش کھڑی ہیں کہ ایک بار کہا کیوں نہیں بول رہی ہیں۔ شہزادی نے کہا کیا بتائیں، تیرے سپاہیوں کی گفتگو اور ان کی باتوں کی آواز میں میری آواز دب رہی ہے۔ حالانکہ اس کی آواز کیا دبے گی جس کے پاس لہجے شیر ذوالجلال ہو۔ ایک بار شہزادی نے جیسے یہ کہا اس نے سپاہیوں کو خاموش کرا دیا، پھر خاموش تھیں۔ ایک بار شمر ملعون نے کہا اب کیوں نہیں بول رہی ہیں؟ کہا تیرے ہن ہناتے ہوئے گھوڑوں اور افف کرتے ہوئے اونٹوں میں کی آواز میری آواز دب رہی ہے۔ بس ایک بار جو اسیر بلا بنا کر ریسمان ستم میں جکڑ کر لایا تھا، ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بار عزیزو، یہاں پر شہزادی کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ بی بی، ہم آپ کے مقام کو جانتے ہیں، ہم نے ظلم کیا، مگر یہی وہ کمال ہے جو ظالم سے اپنے حق کے فضیلت کا اعتراف لے لے۔ کہ ایک بار کہا کہ ہمارے اختیار کی حد ختم ہو گئی۔ اتنا سننا تھا کہ شہزادی نے ایک بار اشارہ کیا، یہاں پر مفکر اسلام پروفیسر سید ابوالقاسم رضوی صاحب کیا خوب فرمایا کرتے تھے کہ بندھے ہوئے ہاتھوں کے پابند اشاروں سے ایک بار جانوروں کو خاموش کر کے بتا دیا کہ جانور تمہارے ہوں گے، حکومت ہماری ہوگی، اختیار ہمارا ہوگا۔ بس علی کے لہجے کو اپنا کر اپنی آواز کو، اپنے خطبے کو جب اہل کوفہ کے سماعت کے حوالے کیا تو علی کا صحابی زید ابن ارقم کہتا ہے کیا قیامت آ گئی۔ ایک بار بیٹی نے کہا بابا، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی، کہ وہ زینب کبرا جو اسی کوفے میں شہزادی بن کے رہ رہی تھی، آج اسیر بلا بن کر اسی دیار ظلم میں کھڑی ہوئی۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سبھی کو بتائیں گے بی بی، تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 28 تیر، 12 محرم اور 18 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ محرم الحرام سن 61 ہجری قمری کو اسیران کربلا کا قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہوا۔ شہدائے کربلا کے یتیموں، بیواؤں اور دوسری خواتین اور بچوں پر مشتمل اس لٹے ہوئے قافلے کی قیادت فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شیر دل بہن حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کر رہی تھیں۔ ان دونوں ہستیوں نے یزیدی فوج کے مظالم اور کربلا میں اعز و اقارب کی شہادت کا غم سہنے کے باوجود دلیرانہ انداز میں کوفہ کے دربار و بازار میں واقع کربلا کے مضمرات سے لوگوں کو آگاہ اور یزیدیوں کے جرائم کو فاش کیا۔ انہوں نے اپنے خطبے میں کوفہ والوں کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے بے وفائی کی سرزنش بھی کی۔ اسی طرح کوفے میں قیام کے دوران حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضرت امام حسین السلام کے انقلاب کا پیغام بنحو احسن لوگوں تک پہنچایا۔ بارہ محرم الحرام سن 95 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت سن 38 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام سے دنیا کو آشنا کرنے کی بے حد کوششیں کی۔ آپ ہی کی کوششوں کا ثمرہ ہے کہ خالص اسلامی تہذیب و تمدن آج ہمارے پاس ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک اور یادگار ہمارے پاس ہے جسے ہم صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں۔ اس میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں کے پیرائے میں مسلمانوں کے لیے عقائد اور معارف بیان کیے ہیں۔ بارہ محرم سن 735 ہجری قمری کو صفوی دور حکومت کے معروف اور بزرگ عارف شیخ صفی الدین اردبیلی نے وفات پائی۔ ابو الفتح شمس الدین سید اسحاق بن سید امین الدین جبرائیل موسوی اردبیلی المعروف صفی الدین اردبیلی شیخ صفی کا تعلق 8ویں صدی ہجری کے عرفا، صوفیہ اور پیران طریقت سے تھا، اور ان کا نسب 19 پشتوں کے بعد جناب حمزہ بن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے وقت کے بزرگ صوفیہ سے قصب فیض کر کے ایک خاص مقام حاصل کیا۔ شیخ صفی کو لوگ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی بنا پر جب ان کے پوتے اور نواسوں نے سلطنت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے ان کی حمایت کی اور صفوی سلسلہ بادشاہت مبرز وجود میں آیا۔ اٹھارہ جولائی 1783 عیسوی کو برطانوی ماہر فلکیات ولیم ہرشل کہکشاں کی حقیقت و ماہیت سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی مخصوص دوربین سے ستاروں پر تحقیق سے ثابت کیا کہ کہکشاں جس کی ملکی وے کہا جاتا ہے ایسے بے شمار ستاروں سے مل کر بنی ہے جس کا ایک چھوٹا سا جز ہمارا نظام شمسی ہے۔ اس کے سارے سیارے اور ستارے ایک دوسرے کے ساتھ فضا میں گردش کرتے ہیں۔ ہرشل نے سیارے یورینس بھی دریافت کیا۔ ان کا انتقال 1822 عیسوی میں ہوا۔ July 1811 عیسوی کو معروف انگریز ناول نگار ولیم میک پیس ٹھیکرے کلکتہ میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد ایسٹ انڈیا کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ ٹھیکرے باپ کی وفات کے بعد انگلستان چلے گئے۔ ابتدا میں ٹھیکرے مختلف قلمی ناموں سے خاکے لکھتے تھے، پھر مزاحیہ اور تنقیدی ادب کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن بالآخر ناول نگاری کی وجہ سے شہرت پائی۔ ان کے ناولوں میں وینٹی فیئر کو عالمی شہرت حاصل ہوئی، جس میں انہوں نے 19ویں صدی کے اوائل میں انگلستان کی معاشرتی زندگی کی جیتی جاگتی تصویر پیش کی ہے۔ July 1979 عیسوی کو فلسطینی مجاہد زہیر محسن کو مصر اور اسرائیل کے مشترکہ ایجنٹوں نے قتل کر دیا۔ وہ 1936 میں دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ زہیر محسن نے 17 برس کی عمر میں شام کی باسی پارٹی کی رکنیت اختیار کی اور صہیونی غاصبوں کے خلاف استقامت کا آغاز کیا۔ جب تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کا دفتر اردن میں تھا تو صہیونیت مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے کئی بار گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اردن کی سرزمین پر صہیونی حکومت کے خلاف استقامتی کاروائی کے منصوبے بنانے کی وجہ سے اردن کی حکومت نے بالآخر 1957 میں ان کو اردن سے نکال دیا۔ اس کے بعد زہیر محسن 10 برس تک شام میں رہے اور 1967 میں انہوں نے عربوں اور اسرائیل کی 6 روزہ جنگ کے بعد السائقہ چھاپہ مار تحریک تشکیل دی۔ وہ ذلت آمیز کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے سخت مخالفین میں سے تھے۔ بہرحال 16 جولائی 1979 کو مصر اور اسرائیل کے مشترکہ ایجنٹوں نے فرانس کے جنوبی علاقے کان میں زہیر محسن پر حملہ کیا اور 2 دن کے بعد وہ چل بسے۔ July 18 عالمی یوم نینسل منڈیلا ہے۔ نینسل منڈیلا جنوبی افریقہ کے پہلے صدر تھے جو جمہوری انتخابات میں منتخب ہوئے۔ وہ صدر بننے سے پہلے جنوبی افریقہ میں اپارتھائیڈ یا نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کرنے والے اہم شخص اور افریقی نیشنل کانفرنس کے لیڈر تھے۔ نینسل منڈیلا 18 جولائی 1918 عیسوی کو اس وقت کے جنوبی افریقہ کے کیپ صوبے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھیمبو خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ جنوبی افریقہ کے نسل پرستانہ نظام کے خلاف جدوجہد کی وجہ سے 1962 سے 1990 تک جیل میں رہے۔ نینسل منڈیلا نے 1990 میں رہا ہونے کے بعد امن پسندانہ پالیسی اختیار کی اور 1994 میں اپنے ملک کے بنے۔ نینسل منڈیلا نے اپنے 5 سالہ عہدہ صدارت کے بعد سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور مختلف ممالک کے مسائل کے حل میں ثالث کا کردار ادا کیا۔ نومبر سن 2009 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 18 جولائی نینسن منڈیلا کے یوم پیدائش کو ان کی خدمات کے اعتراف میں عالمی یوم نینسن منڈیلا قرار دیا۔ 5 دسمبر سن 2013 کو نینسن منڈیلا کا انتقال ہوا۔ اور 18 جولائی سن 1947 عیسوی کو ہندوستانی پارلیمنٹ نے مجبوراً ہندوستان کی آزادی کا قانون پاس کیا۔ ہندوستان پر یورپیوں کا تسلط اور اثر و رسوخ 16ویں صدی عیسوی سے شروع ہوا۔ 18ویں صدی میں فرانس اور برطانیہ کے درمیان ہندوستان کی دولت و ثروت لوٹنے اور سامراجی قبضے کے لیے رسہ کشی میں شدت پیدا ہوئی اور برطانیہ اس رسہ کشی میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد سے برطانیہ نے ہندوستانی عوام پر دباؤ اور ملک کے وسیع ذخائر لوٹنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ البتہ انگریزوں کو متعدد عوامی تحریکوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں مہاتما گاندھی کی قیادت میں عوامی تحریک نے زور پکڑا اور برطانیہ جو دوسری جنگ عظیم میں بھاری نقصان اٹھا چکا تھا ہندوستان کو آزاد کرنے پر تیار ہوا۔ انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات پیدا کیے تھے ان کے نتیجے میں آزادی کے موقع پر ہندوستان دو ملکوں ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ سامعین، اسی دعا کے ساتھ ہماری صبح کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی، تو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي یا ارحم الراحمین اللهم اغذلی فی الخمیس خمسا لا یتسع لها الا کرمک ولا یطیقها الا نعمک سلامتن اقوا بها علی طاعتک و عبادتن استحق بها جزیل مثوبتک وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ
Yes. محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله